بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب النوم. یہ ایک نئی کتاب شروع ہو رہی ہے، یعنی نیا حصہ شروع ہو رہا ہے. اس میں نیند اور سونے کے آداب بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلا باب ہے باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجلیس والرؤیہ. اس باب میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی جن حدیثوں کو لائیں گے، ان حدیثوں سے یہ چیزیں ثابت ہوں گی. آداب النوم میں سونے کے آداب، والاضطجاع لیٹنے کے آداب، والقعود بیٹھنے کے آداب، والمجلس بیٹھک اور مجلس کے آداب، والجلیس اور ہم جلیس اور ہم نشین کے آداب، والرؤیہ اور خواب کے آداب. سب سے پہلی حدیث جو حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت برائی بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وأنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم استجع على شقك الأيمن وقل. وذكر نحوه وفيه: وجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے فراش، اپنے بچھونے، اپنے بستر کی طرف پناہ لیتے، اور پناہ لیتے لینے کا مطلب یہ کہ جب اس پر لیٹ جاتے سونے کے وقت، تو نام علی شقہ الایمن، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے اپنے دائیں پہلو پر. تو سونے کی کل چار ہیئتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو چت لیٹے، تو چت لیٹنا یہ ایک ہیئت ہے، اپنی پشت پر، اپنی بیک پر. دوسری ہیئت ہے اپنے پیٹ پر لیٹے. تیسری ہیئت ہے اپنے بائیں پہلو پر لیٹے. اور چوتھی ہیئت ہے اپنے دائیں پہلو پر لیٹے. جہاں تک چت لیٹنے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عیش پرستوں کا سونا ہے، ایسے لوگوں کا سونا ہے جو بے فکرے ہوتے ہیں، آرام سے دراز ہو کر پڑ گئے. تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاک والتنعم، تو عیش پرستی سے بچ، فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان میں مشغول ہو کر عیش پرستی کرنے کا تو کوئی جواز ہے ہی نہیں کہ کوئی زنا کر کے عیش پرستی میں مبتلا ہو، شراب پی کر عیش پرستی میں مبتلا ہو. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص ارشاد فرما رہے ہیں کہ عیش پرستی سے بچو، اس سے مباح اور جائز عیش پرستی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک شخص اعتدال کے ساتھ اور موڈریشن کے ساتھ جب کوئی کام نہیں کرتا تو آہستہ 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 وہ چیز مقصود ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ آبسیشن ہو جاتا ہے، پھر جینے کا مقصد ہی وہ ہو جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں لوگ کھاتے تھے جینے کے لیے، اور اب لوگ جیتے ہیں کھانے کے لیے. ایک زمانے میں لوگ کماتے تھے پیٹ بھرنے کے لیے، کہ بس پیٹ بھر جاؤ، یعنی پیٹ بھرنے کے لیے کماتے تھے، اور اب کماتے ہیں کھانے ہی کے لیے کہ اسی کو مشغلہ بنایا جائے. تو کسی بھی چیز میں ایک شخص نیا نیا انڈیا سے، پاکستان سے اس ملک میں آئے، اب تو خیر انڈیا پاکستان میں بھی اس کی کوئی کمی نہیں، مگر جب ہم آئے تھے 1970 کی دہائی میں تو وہاں فٹ بال سے کوئی واقف نہیں تھا انڈیا میں. یہ فٹ بال جو ہے ہندوستان اور پاکستان کا کھیل نہیں سمجھا جاتا تھا. یہاں آئے گا، تھوڑا بہت شوق اس کو پیدا ہوگا، کھیلے گا. اب اگر اس نے کنٹرول نہیں کیا، بیلنس نہیں کیا اور اعتدال کے ساتھ نہیں رہا، تو پھر فٹ بال کی وجہ سے کھانا بھی ایک طرف رہ جائے گا، پینا بھی ایک طرف رہ جائے گا، ماں باپ بھی ایک طرف رہ جائیں گے، بھائی بہن بھی ایک طرف رہ جائیں گے، پڑھائی بھی ایک طرف رہ جائے گی. تو جو چیزیں اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے مباح کی ہے، مباح مباح یعنی حرام نہیں، جائز ہے، تو جائز چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہماق سے منع فرمایا کہ اس کو ایک مشغلہ بنا لے. نہیں، جائز ہے، مباح ہے. ان لنفسک علیک حقا، نفس کا بھی کچھ حق ہے، نفس کو بھی کچھ دینا چاہیے، اس کا بھی حق ہے. اب سونا جو ہے وہ ایک حد ضروری ہے جسم کی حفاظت کے لیے، اور ضروری کے بعد کچھ مباح بھی ہے کہ زیادہ سو لے، 6 اور 8 گھنٹے کی جگہ پر 10 گھنٹے سو لے، 11 گھنٹے سو لے، مباح ہے. مگر اگر اس مباح میں کوئی منہمک رہے گا تو یہ 10 کے 11 ہوں گے، 11 کے 12 ہوں گے، 12 کے 13 ہوں گے، اور پھر نیند نہیں آئے گی، پھر بھی بیڈ میں پڑا رہے گا. تو ایاک والتنعم، عیش پرستی سے بچو. اسی لیے مشائخ ہمیں یہ سکھاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ترک مباحات تو نہیں کرنا چاہیے. ایک شخص اتنی پرہیزگاری اپنی زندگی میں لے آئے کہ جو اللہ نے مباح کی ہیں جن چیزوں کو، ان سب سے دور ہی رہے گا. نا بھائی، ہم فروٹ نہیں کھائیں گے، نہ یہ ڈیزرٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسٹرڈ کی ضرورت نہیں ہے، پیٹ بھر گیا، روٹی سالن کافی. تو ترک مباحات، مباحات کو بالکل چھوڑ دے، نہیں یہ تو منع کیا ہے. مگر تقلیل مباحات، تو مباحات کو بالکل بھی نہ چھوڑے، اور جتنی چیزیں مباح ہے اس کا نفس جب بھی تقاضا کرے ہر وقت نفس کو دے دیا جائے، یہ بھی نہ ہو، کچھ کم ہو. مثال کے طور پر کسی کو بریانی کھانے کا شوق ہے، اب نفس نے تقاضا کیا سوموار کو پک گئی، بدھ کو تقاضا کیا پھر پک گئی، جمعرات کو پھر تقاضا کیا پھر گھر میں کہہ دیا پک گئی، یہ نہیں. تو ایسا بھی نہیں کہ بریانی بالکل چھوڑ دے کہ نہیں میں نفس کو ماروں گا، کہ ترک بھی نہیں، چھوڑنا بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ جب بھی نفس تقاضا کرے اسے دیا جائے، بلکہ نفس کی ٹریننگ ایسی ہو اور آپ کو بھی اعتماد ہو جائے اپنے اوپر کہ الحمدللہ نفس کو جو کچھ ملتا ہے میری اجازت سے ملتا ہے، نہ یہ کہ یہ مجھ سے لے لیتا ہے. منڈے بھی کھا لی، ٹیوزڈے کو بھی کھا لی، وینزڈے کو بھی کھا لی، تھرسڈے کو بھی کھا لی، فرائیڈے کو بھی کھا لی، سیٹرڈے تقاضا کیا آپ نے روک دیا، آپ کنٹرول میں ہے، کنٹرول میں آپ رہیے. تو ترک مباحات بھی نہیں اور تقلیل مباحات بھی نہیں. اور یہاں ایک دوسری چیز بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو حقوق کہا جاتا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے. یہ بہت اہم ہے. ہماری زندگی میں جو جائز چیزیں ہیں جتنی بھی، جن کو کرنے کی شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے، ان میں سے کچھ چیزیں حقوق ہیں، حقوق، حق. جیسے ایک صحت مند شخص کے لیے 6 گھنٹے سونا یہ بدن کا حق ہے، اور ایک صحت مند شخص کے لیے 3 روٹی کھانا، پھر ایسی غذائیں کھانا جس میں پروٹین ہو، جس میں وٹامن ہو، یہ اس کا حق ہے جسم کا. تو جو حقوق ہے اس میں تو کوتاہی نہ کرے، اس لیے کہ اس کا تعلق فرد سے ہے. اگر افورڈ کر سکتا ہے اور حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے تو اس میں تو کوتاہی نہ کرے، حقوق میں. اور حقوق کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حدود ہیں، حدود. جیسے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے جتنے پروٹینز کی، جتنے وٹامنز کی، جتنے آئنز کی، جتنے فائبرز کی ضرورت ہے، ایسی ایک ڈائٹ آپ نے بنا لی اور رکھ دی دسترخوان کے اوپر، یہ تو حق ہے جسم کا. اب اس کے ساتھ پاپڑ آ گیا جس کا صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس میں مزہ آئے گا، اور اس سے وہ کھانا جو پہلے سے آیا ہوا ہے اس میں لطف پیدا ہوگا. اچار آ گیا، لطف آئے گا، سوس ہے، لطف آ جائے گا. جو زوائد ہیں، سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، ڈیزرٹ ہیں، حضوز. تو حقوق ضروری ہیں اور حضوز ہیں، حضوز اس میں آپ کنٹرول میں رہیں، نفس کو کنٹرول میں نہ آنے دیں. اس لیے شارٹ میں باقی تفصیلات جو ہیں جن جن شیوخ سے آپ کا تعلق ہے ان سے طے کرائیں. تو یہ جو اس طرح سونا جو ہے یہ مباح ہے اور جائز ہے، مگر یہ عیش پرستوں کا سنا ہے، بالکل جو بے فکرہ ہو کر، ڈھیلا ہو کر، لمبا ہو کر، دراز ہو کر پڑ جاتا ہے. ایک شخص بہت کام کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اور جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو بالکل ایسے سیدھا پڑ جاتا ہے. تو عیش پرستوں کا یہ سونا ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور میں فرمایا کہ عیش پرستی سے بچو، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے. اس میں جب آہستہ 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 انہماک بڑھتا جائے گا تو عیش پرستی کے لیے پھر فلوس بھی چاہیے، عیش پرستی میں وقت بھی جائے گا، عیش پرستی میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی زیادہ ہوگا، تو اللہ کے احکام ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے. اور عیش پرستی کی وجہ سے دھیرے دھیرے، ابھی تو شروع شروع میں تو یہ ہوگا کہ اللہ کے احکام بھی ہو رہے ہیں مگر عیش پرستی کی وجہ سے اللہ کے احکام پھر ٹوٹیں گے، فجر میں پھر نیند نہیں، آنکھ نہیں کھلے گی. تو عیش پرستوں کا سونا ہے، اس سے بچنا چاہیے. کبھی لیٹ گئے ایسے ہی تھوڑی دیر کے لیے، کمر دراز کر لی، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر سونے کا جب وقت آئے، ایک بات. نمبر دو، دوسرا، بائیں طرف لیٹنا. تو جب کوئی بائیں طرف لیٹتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ پہلو میں آ جاتا ہے. تو دل پہلو میں جب آ جاتا ہے تو آرام سے سو جاتا ہے، تو گویا دل پر ایک قسم کی غفلت طاری ہو جاتی ہے. اس لیے یہ غفلت کا سونا ہے، اسے بھی پسند نہیں کیا گیا. اور اپنے پیٹ پر سونا, اسے وجعت الشیطان کہا گیا ہے, یہ شیطان کا سونا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو اس طرح لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا سونا ہے جسے اللہ تعالی شانہ مبغوض رکھتے ہیں, ناپسند فرماتے ہیں, اس سے نفرت کرتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پیٹ پر سوتا ہے وہ شہوت رانی کی طرف چلا جاتا ہے. اب آج کل جو باہر کا ماحول ہے پاکیزہ نہیں, راستے میں چلتے چلتے عورتوں پہ نظر پڑتی ہے, راستے میں چلتے چلتے پوسٹروں پہ نظر پڑتی ہے, پھر ٹیلی ویژن ہے, انٹرنیٹ ہے, ان اس قسم کے گندے ماحول کی وجہ سے ہر وقت خواہش جو ہے اس کو ہیجان ہوتا رہتا ہے. اس لیے اگر کوئی سیدھا لیٹے گا پر آہستہ آہستہ, اگر وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوگا مگر آدھی نیند میں چلا جائے گا تو شیطان اس سے غلط کام کروائے گا. اور بہت سے نوجوانوں کی آج کل سونے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ یا تو دائیں کروٹ پہ سوتے ہیں یا بائیں کروٹ پر, جو دینی ذہن کے ہوتے ہیں. تو دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ پر سوتے ہیں مگر جسم کا نیچے کا حصہ جو ہے وہ شیطان والا ہوتا ہے. تو وہ ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دائیں کروٹ پہ سوئے ہیں مگر یہ پیٹ کے نیچے کا حصہ جو ہے وہ الٹا ہوتا ہے بالکل. تو اصل تو یہ پیٹ کے نیچے کا حصہ شہوت والا ہے, نہیں یہ اٹھا ہوا ہونا چاہیے. تو اگر سیدھا لیٹے تو عیش پرستوں کا سونا, اگر بیک پر سوئے, اور اگر بائیں طرف سوئے تو دل جو ہے وہ بالکل پہلو میں چلا جاتا ہے اور آرام سے غفلت اس پر طاری ہو جاتی ہے. اگر پیٹ پر سوتے ہیں تو یہ شہوت پرستی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لیٹتے تھے تو دائیں طرف لیٹتے تھے, اور دائیں طرف لیٹتے تھے اس لیے کہ شارحین فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ قلب کے لیے اس ہیئت اور اس پوسچر اور اس پوزیشن سے بہتر کوئی پوزیشن نہیں. اور اس حالت میں چونکہ دل لٹکا رہتا ہے, ایسا اس طرف آپ سوتے ہیں تو لٹکتا ہے دل, تو دل لٹکا رہتا ہے تو اس پر غفلت طاری نہیں ہوگی, تو ایسا شخص جو ہے بہت جلدی نیند سے بیدار ہو سکتا ہے جب تقاضا ہوگا. تو یہ مستحب ہے اور اس طرح سے سونے کی کوشش کرنی چاہیے. شروع شروع میں عادت نہیں ہوگی تو تھوڑی تکلیف ہوگی مگر پھر عادت ہو جائے گی. ہم نے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی بھی اس ہیئت کے علاوہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور ایک تو یہ ہے کہ اس ہیئت پر سونا اور پھر نیند میں بھی اس ہیئت پر رہنا, نیند میں بھی وہ اسی ہیئت پر رہتے تھے, نہ نیند میں اپنی پشت پر نظر آتے تھے نہ بائیں طرف, پیٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, دائیں طرف ہی ہمیشہ. تو ایک سونے میں ادب اور مستحب عمل یہ ہے کہ دائیں پہلو پر سوئیں. دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو چار پائی اور یا بستر اس طرح بچھایا جائے کہ چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو, یہ دوسرا ادب ہے. یہ بھی ضروری نہیں مگر مستحب ہے, جتنے آداب آپ اختیار کریں گے اتنی زندگی میں برکت ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ جو ہے وہ دائیں گال کے نیچے رکھا جائے. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ یہ دونوں پیر جو ہیں انہیں دراز کر کے نہ سویا جائے بلکہ تھوڑا سکیڑ کر. تو برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر کی طرف پناہ لیتے تھے تو آپ اپنے بائیں پہلو پر سوتے تھے, پھر آپ یہ دعا فرماتے تھے. میری آپ سب حضرات سے اور گھروں میں جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ اس دعا کو یاد کر لیں. انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے جب درس حدیث کے لیے آؤں گا تو اسے ٹائپ کروا کے لیے آؤں گا اور آپ سب حضرات کو دے دوں گا. اور بہت آسان ہے, اسے آپ اپنے بستر کے پڑوس میں رکھ دیں اور اٹھا کر کے سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں, تو چند مہینوں میں یاد ہو جائے گی خود بخود. دعا یہ ہے, اللہم اسلمت نفسی الیک, آپ حضرات اس وقت پڑھ لیں میرے ساتھ، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت زہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے. اچھا فائدہ اس کا بہت ہے، اس لیے میری چاہت یہ ہے کہ آپ سب حضرات بھی اس کا معمول بنا لیں اور گھر میں سب کو اس پر لے آئیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کی شام جو ہے وہ یا تو رات کے وقت ہوگی یا دن کو ہوگی. جو اس میں چند آداب بتلائے گئے ہیں ان آداب کی رعایت کرے گا تو آدھی زندگی سیکیور ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت ہے جو آگے آ رہی ہے، برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے برا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اگر پہلے ہی سے وضو سے ہوں اور استنجا وغیرہ کا تقاضا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، وہی وضو عشاء والا کام آ جائے گا، اور اگر پہلے سے وضو سے نہیں ہے یا وضو سے ہے مگر استنجے کا تقاضا ہے تو استنجے سے فارغ ہونے کے بعد وضو کیجئے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی پراپر وضو کیجئے. پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جائیے اور پھر یہ دعا پڑھیے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر دنیاوی بات کی اجازت نہیں ہے. آپ درود شریف پڑھتے رہیں، دوسرے اذکار، اگر کوئی دنیاوی بات ہو گئی تو اس کو دوبارہ پڑھیے. یہ آخر میں ہونا چاہیے. آخر میں کا مطلب یہ کہ اس کے بعد دنیاوی بات نہیں، اس کے بعد دینی اذکار پڑھ سکتے ہیں. اس کی فضیلت کیا بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر تیرا رات کے وقت میں انتقال ہو جائے گا تو حسن خاتمہ کے ساتھ جائے گا. ایک معمولی عمل ہے، مگر اس کو شیطان بہت مشکل بناتا ہے. جیسے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم حسن خاتمہ کے ساتھ جائیں. کتنے لوگ نیند میں انتقال کر جاتے ہیں تو وہ وضو کو بہت مشکل بنائے گا. اگر وضو قابو میں آ جاتا ہے تو دائیں طرف لیٹنے کو بہت مشکل بنائے گا. مگر آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں، انشاءاللہ ایک مرتبہ عادت ہو جائے گی تو بہت آسان ہو جائے گا. اب اس دعا کا کیا مطلب؟ کہ سوتے ہوئے بندہ کہتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان آپ کے سپرد کر دی. اب یہ جان آپ کے سپرد کر دی، میں تو سو رہا ہوں، آپ جب نکالیں تو اسے اچھی حالت میں نکالنا. میں نے اپنی جان آپ کے سپرد کر دی. ووجہ تو وجہی الیک، اور میں نے اپنا رخ آپ کی طرف متوجہ کر لیا، یعنی میں نے میری گویا تاکید، میں نے میری ذات کو آپ کے سپرد کر دیا. وفوضت امری الیک، اور میرے جتنے بھی معاملات ہیں وہ میں نے آپ کے سپرد کر دیے. رات کے دوران میرے بہت سارے معاملات ہیں، گھر میں چوری نہ ہو، بیوی بچے ٹھیک رہے، میں ٹھیک رہوں، بہت ساری پریشانیاں لے کر سو رہا ہوں، آئندہ کل کی، پرسوں کی، مہینے کے بعد کی، وہ بھی میں نے آپ کو سونپ دیے. ہو سکتا ہے رات کو آپ میری روح نکال لیں تو اس کے بعد بھی میرے بہت سارے معاملات باقی رہ جائیں گے، سب آپ کو سونپ دیا ہے. وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، اور میں نے میری پشت کو آپ کی طرف پناہ دے دی. اصل میں ایک آدمی جو کھڑا رہتا ہے وہ پشت کی وجہ سے، اگر کمر ٹوٹ جاتی ہے تو گر جاتا ہے، تو پیچھے سے اگر کوئی کمر کو سہارا دیتا ہے، جیسے ایک کرسی کمر کو سہارا دیے ہوئے ہے تو گرتا نہیں ہے. کمر اگر ایسی سیدھی ہے، ہیلتھی آدمی ہے تو گرے گا نہیں. لڑائی کے اندر بھی کمر اگر ڈھیلی ہو گئی تو گر جاتا ہے. تو کہا میں نے میری پشت کو آپ کی طرف پناہ دے دی، اور آپ کمزور نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری کمر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، یعنی میں نے سہارا آپ کا لیا ہے. رغبتن ورہبتن الیک، یہ رغبتن ورہبتن الیک، یعنی یہ سب کچھ میں نے جو کیا ہے کہ میری جان آپ کے سپرد کر لی، میری میرا چہرہ آپ ہی کی طرف متوجہ کر دیا, میرے سارے معاملات آپ کے سپرد کر دیے, میری پشت آپ کی طرف میں نے کر دی, آپ کو سہارا مان لیا, یہ سب میں نے کیوں کیا؟ آپ ہی سے امید رکھتے ہوئے اور آپ ہی سے ڈرتے ہوئے. آپ ہی سے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما کر دنیا اور آخرت میں خوشیاں عطا فرمائیں گے, اور ڈر بھی اگر مجھے کسی کا ہے تو آپ ہی کا. اور لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اور کوئی پناہ کی جگہ اور کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے مگر آپ کی ذات. افلاطون نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر آسمان کمان ہو جائے, کمان بو, اور اللہ نے جتنی مصیبتیں پیدا کی ہیں وہ سب تیر ہو جائیں, آروز ہو جائے ساری مصیبتیں, اور اللہ جو ہے وہ آرچر بن جائے تیر پھینکنے والا, تو کوئی بچنے کی جگہ ہے؟ آسمان بو ہو جائے اور ساری مصیبتیں تیر اور اللہ پھینکے, کوئی بچنے کی جگہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں, تیر پھینکنے والے کے پہلو میں کھڑا ہو جائے آدمی. جب تیر پھینکنے والے کے پہلو میں کھڑا ہو جائے گا تو تیر کیسے لگے گا؟ تو کہ لا مل جا, پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے, ولا من جا, اور بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے مگر آپ کی طرف, آپ ہی ہیں بچنے کی جگہ. آمن تو بھی کتابی کل لدی انزل, میں ایمان لے آیا آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے اتاری ہے, اس میں قرآن بھی آ گیا اور آپ کی ساری کتابیں جو آپ نے اتاری ہیں, وہ نبی یہ کل لدی ارسلتا, اور آپ کے اس نبی پر جو آپ نے بھیجا. بس یہ اگر کوئی پڑھ کر کے سو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئی دنیاوی بات نہیں کرتا, اور رات کو اگر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ حسن خاتمہ کی موت مرے گا. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالی ہم سب کو چاہے ہم رات میں مرے دن میں مرے حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے. رواہ البخاری, اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت کیا ہے بخاری شریف میں کتاب الادب میں, اور امام بخاری نے اس کو دوسری جگہ پر اس طرح روایت کیا ہے کہ جب اے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ, جب تم آؤ تمہارے بستر پر تو تم وضو کرو تمہارے نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح. اصل میں وضو کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو معنوں میں استعمال ہوتا تھا, ایک تو جیسے ہاتھ دھو لینا, کلی کر لینا, جیسے ناشتے کے بعد ہاتھ دھو لیے کلی کر لی, تو اس کو بھی وضو کہتے تھے. اس لیے کہا کہ تو وضو کر تیرے نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح, مطلب یہ کہ وہ ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, وضو کی طرح جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ فریش وضو ضروری نہیں ہے, اگر پہلے ہی سے وضو ہے پہلے ہی سے وضو تو وہ چل جائے گا. ہاں وضو نہیں ہے تو وضو کر, اور یہ حکم بھی وجوب کے لیے نہیں ہے, مستحب ہے. تو سمستجی علی شک کل ایمن, پھر تو اپنے بائیں پہلو دائیں پہلو پر لیٹ جا, رائٹ پہلو پر, وکل, اور تو کہہ یہی دعا, اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اور اس میں اس روایت میں یہ ہے کہ فإن مت مت علی الفطرۃ, اگر تو رات کو انتقال کر جائے گا تو فطرت پر مرے گا, یعنی حسن خاتمہ نصیب ہوگا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وجعلہن آخر ما تقول, کہ تیری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں ان میں سے ان باتوں کو آخر بنانا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد, شارحین لکھتے ہیں, علماء ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے اذکار وغیرہ پڑھ سکتا ہے مگر دنیاوی بات نہیں کر سکتا, اگر دنیاوی بات کر لی تو نئے سرے سے دوبارہ اس کو پڑھ لے. اللہ تعالی شانو بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے, اور ویسے بھی باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, دن کو بھی باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, رات کو بھی باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ناپاکی سے جتنا بچ کر رہ سکے اتنا اچھا ہے. جائز چیزیں اپنی جگہ پر ہے, مثلا جنابت کی حالت ہے تو سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ فوراً غسل کر لے اور پھر سو جائے. کہا کہ بھائی نہیں یہ نہیں کر سکتا, تو کہا کہ کم سے کم وضو کر لے تاکہ آدھی طہارت تو حاصل ہو جائے. کہا یہ نہیں کر سکتا, تو کہا کم سے کم استنجا کے لیے جا اور استنجا کر کے شرمگاہ کو دھو کر سو جا, یعنی کچھ تو طہارت ہو. اور بالکل نہیں کرے گا تو بھی اجازت ہے, مگر یہ درجے ہیں. تو جو جتنی بہتری اپنی زندگی میں لائے گا اتنا ہی اتنی ہی اس کی روح جو ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہوگی. اور شروع شروع میں یہ سب چیزیں کڑوی لگتی ہیں، مگر ایک مرتبہ عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جو الٹا ہے وہ بہت کڑوا لگتا ہے کہ وہ میں کیسے پڑا رہوں. نہیں، وہ بخار میں ہوگا تو بھی اٹھ کر کے جائے گا اور غسل کیے بغیر نہیں سوئے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.